बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہود کی 45 سے لے کر 47 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 4 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 30 ربیع الثانی 1444 ہجری قمری اور 25 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ پھر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے عائد پابندیاں بھی ایران کی پیٹرولیم اور نان پیٹرولیم برآمدات میں رکاوٹ نہیں بن سکی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ایران مخالف قرارداد کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے وزیر اعظم کی سفارشات پر دستخط کر کے جنرل عاصم منیر کو ملک کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے عائد پابندیاں بھی ایران کی پیٹرولیم اور نان پیٹرولیم برآمدات میں رکاوٹ نہیں بن سکی ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے جنوب مغرب میں واقع مضافاتی شہر اسلام شہر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کی توقع کے برخلاف آج ایرانی عوام نے اقتصاد، پیداوار اور سماجی ترقی کے شعبوں میں ملک کو ترقی و پیش رفت کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایرانی نوجوانوں کے عزم و حوصلے سے پیداواری اور صنعتی مراکز میں سرگرمیاں جاری ہیں، اور پابندیوں کے باوجود ایٹمی، دفاعی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے متعدد شعبوں میں قابل فخر ترقی حاصل ہوئی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے زور دے کر کہا کہ دشمنوں کو توقع تھی کہ پابندیوں اور دھمکی آمیز بیانات سے ملک میں پیداوار کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تاہم عوام کے عزم و ارادے کے نتیجے میں ایسی ترقی و پیش رفت حاصل ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ایران میں نالج بیسڈ کمپنیوں کو اس ترقی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ایران مخالف قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے اسے مغربی ممالک کے ایک جھوٹے گروہ کی جانب سے ایران مخالف اقدام قرار دیا اور اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ایران مخالف قرارداد کی منظوری دی، جسے بقول ان کے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کے حق میں 25 ووٹ مخالفت میں 6 اور 15 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے جنیوا میں ایک اجلاس منعقد کیا جس کا مقصد ایران کی انسانی حقوق کی صورتحال کے دائرے میں حالیہ بدامنی کی حمایت کرنا تھا. اگرچہ بہت سے مغربی ممالک نے ایران کی انسانی حقوق کی پالیسیوں کے دور معیار پر تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن بعض ممالک نے اس کونسل پر دوہرے معیار کو فروغ دینے کا الزام لگایا. ایران ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اعلان کیا، تہران انسانی حقوق کونسل میں ایران مخالف قرارداد کو مسلط کرنے میں چند مغربی ممالک کے ایران مخالف اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسانی حقوق کی کونسل کا ایک بار پھر چند ممالک کے قلیل مدتی مفادات کے لیے غلط استعمال کیا گیا. ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر مرحومہ مہسا امینی کی المناک موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یاد دلایا کہ محترمہ امینی کی وفات پر اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام اعلی عہدیدار ایک انسانی نقطہ نظر کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کی حقیقی پاسداری جس کی جڑیں دینی تعلیمات میں پیوست ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین ایرانی تہذیبی یافتہ کلچر ہے. انہوں نے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ نقطہ نظر ملک کے اعلی حکام متعلقہ اداروں کی تشویش اور ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ قومی ذمہ داری، داخلی قوانین، انسانی ہمدردی کے اصولوں، نیز احترام اور اس کی پاسداری پر مبنی اس طرز عمل کو اپنانا بین الاقوامی میکانزم کے دائرے میں تمام رکن ممالک کی ذمہ داری ہے. دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے خصوصی اجلاس میں جرمن وزیر خارجہ کے بیانات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جرمنی برسوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حسین امیر عبداللہیہ نے اس سلسلے میں اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا، برلن حکومت ایران کے عوام اور دیگر موقع پرستوں کے خلاف صدام کے کیمیائی ہتھیاروں کے اہم سپلائر کے طور پر برسوں سے اپنی غیر منصفانہ اور غیر انسانی اقدامات کے ساتھ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کی مرتکب ہوئی ہے. امیر عبداللہیہ نے مزید کہا کہ اب وہ منافقانہ طور پر انسانی حقوق کے طریقہ کار کا غلط استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کے خلاف مزید انسانی حقوق کے خلاف کارروائیاں کی جا سکیں، اور یہ سب ایرانیوں کے ساتھ جھوٹی یکجہتی کے نام پر کیا جا رہا ہے. اس درمیان ایران مخالف قرارداد اور جرمن وزیر خارجہ کے بیہودہ الفاظ کے جواب میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں ایران کے نمائندے فروزندے ودیعتی نے کہا، میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ جرمنی کی سڑکوں پر ہزاروں پرامن مظاہرین کی طرف مبذول رکھیں. ودیعتی نے کہا کہ وہی ایرانی خواتین جو ان دنوں آپ کے لیے آپ کے اپنے لوگوں سے زیادہ اہم بن گئی ہیں، آج بھی اپنے پیاروں کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ رہی ہیں، جو آپ کے کیمیائی ہتھیاروں، یک طرفہ پابندیوں اور دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے. ودیعتی نے زور دے کر کہا کہ انسانی حقوق کی خوفناک تاریخ کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جرمنی کو ایرانی خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کا اختیار نہیں ہے. پاکستان کے صدر نے وزیر اعظم کی سفارشات پر دستخط کر کے جنرل آصف منیر کو ملک کا نیا آرمی چیف مقرر کر دیا ہے. پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے ایوان صدر میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی. صدر پاکستان نے ملاقات اور گفتگو کرنے کے بعد جنرل آصف منیر اور جنرل ساحر شمشاد نے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات اور گفتگو کی. یاد رہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی تقرری کی سمری صدر پاکستان کو موصول ہوئی تھی، جس کے بعد صدر عارف الوی نے اس پر دستخط کر دیے. ہندوستانی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا جو ملک کے جنوبی ریاستوں سے شروع ہوئی تھی وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا ریاست مدھیہ پردیش کے شہر کھنڈوا سے شروع ہوئی، جس میں پارٹی کی جنرل سیکرٹری اور راہل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی نے بھی پہلی بار شرکت کی۔ ریاست مدھیہ پردیش میں بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے دن کانگریس کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ترک فضائیہ نے شام عراق سرحد پر کرد ڈیموکریٹک فورس کے ٹھکانوں پر ایک بار پھر حملے کیے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ترک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے شام عراق سرحد پر واقع الہوم نامی علاقے پر تین بار بمباری کی۔ ترک فضائیہ کے حملوں میں ہونے والے ممکنہ نقصانات کے بارے میں خبروں میں کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کے موضوع پر گفتگو کریں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے رابطہ قائم کیا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار افتخار شیرازی صاحب سے۔ افتخار شیرازی صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دو تین ہفتوں میں ایک ہیجانی کیفیت رہی، بلکہ اس سے پہلے سے بھی آرمی چیف کا مسئلہ جو ہے وہ ہر روز ایک نیا رخ اختیار کر رہا تھا، بالآخر اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ ہی گیا اور سمری بھی چلی گئی اور دستخط بھی ہو گئے۔ اس پوری سیاسی صورتحال پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مسلح افواج کے سربراہ کی تقرری کو اس طرح سیاسی ایشو بنایا گیا۔ اس سے پہلے ہرگز ایسا نہیں، یقینی طور پہ یہ تقرری بڑی اہم تصور ہوتی ہے، اور ایسے میں کہ جب مسلح افواج کا اس ملک کی سیاست کے اندر بھی ایک کردار ہے، تو ایسے میں یقینی طور پہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ بڑی چاند پتک کے ساتھ کسی ایسے شخص کو بطور آرمی چیف تعینات کرتی ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں کریں گے یا حکومت کے لیے انسٹیبلٹی کا باعث نہیں بنیں گے۔ لیکن ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب جب بھی ایسے فیصلے سوچو بچار کے بعد بھی کیے گئے ہیں، لیکن ادارے نے اپنے تئیں اپنے حساب سے ایک طرح سے ایکٹ کیا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ کسی کا فیورٹ بھی تھا وہ شخص تو اس کے لیے مسائل پیدا کیے۔ بالخصوص ہمیں میاں نواز شریف صاحب کی اگزامپل سب کے سامنے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب انہوں نے آرمی چیف تعینات کیا، تین چار یا پانچ کم از کم ان کے ہاتھوں سے ہوئے، لیکن کہا ہی جاتا تھا کہ شاید ان کے اعتماد کے لوگ ہیں یا ان کی بیسٹ چوائس ہے، لیکن بات ہوئی چوائس غلط ثابت ہوئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ بڑے احتیاط کے ساتھ یہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح یہ تین چار ہفتوں میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑی ہیجانی کیفیت بنی ہوئی تھی، وجہ یہ تھی کہ آنے والے جو آرمی چیف ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، بالخصوص تحریک انصاف کی جانب سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آصف منیر صاحب کا نام لے کے کہا گیا کہ شاید نواز شریف صاحب اپنی من پسند کوئی آرمی چیف لانا چاہتے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں ان کو بھی ختم کریں اور ان کے لیے دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی مینیج کریں۔ تو اب جب ایسی صورتحال بنی تو یقینی طور پہ ایک بڑی عجیب سی ٹینشن کی فضا بنی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کابینہ بیٹھی، تین گھنٹے کا اجلاس ہوا، اور اس دوران بھی کچھ ایسے ارینجمنٹ بھی کی گئی کہ شاید صدر پاکستان کے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور کل خود عمران خان صاحب نے جب ایک سٹیٹمنٹ دی کسی ٹی وی ٹاک شو میں کہ جب یہ معاملہ عارف علوی صاحب کے سامنے آئے گا تو ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، اگرچہ آئین کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ کوئی غیر متعلقہ شخص سے صدر کو مشاورت کرنی چاہیے، لیکن ایسے ہی ہوا کہ جب سمری ان کے سامنے آئی تو وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے لاہور گئے، اپنے پارٹی کے سربراہ سے ملے، وہ بنیادی طور پہ غیر آئینی اقدام کے مرتکب ہوئے۔ اس دوران حکومت وقت نے بھی پلان بی رکھا ہوا تھا، جو ہے کہ آصف منیر صاحب کی جن کی مدت ملازمت 27 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر صدر پاکستان آئین کی روح سے اس سمری کو ڈیلے کرتے ہیں، اس پہ دستخط نہیں کرتے اور 15 سے 25 دن کا وقت وہ لے سکتے ہیں، تو اس دوران پھر انہوں نے بھی ایک ایسا قانون لے کے آئے کہ جس کے تحت آصف منیر صاحب کی جو ملازمت ہے اس کو ریٹین کیا گیا، گویا کہ ان کو ریٹین ہونے سے مراد یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی جو مدت ان کی ہے 27، اس سے بعد ان کو بطور سرونگ جنرل رکھنے کی انہوں نے ایک قانون لے کے آئے۔ تو میرے خیال میں پہلی بار پاکستان کے اندر بڑے غیر معمولی حالات تھے، اور لگ رہا تھا کہ اگر صدر پاکستان اس سمری پہ دستخط نہیں کرتے، پہلے جو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا اوپر ہے، ایک اور نیا بحران پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایک بڑا انپریسیڈینٹڈ ہوگا۔ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 29 تاریخ کو کوئی ایک آرمی چیف جا رہا ہے اور اس کی جگہ پہ جو دوسری تقرری ہے وہ ابھی تک ایک عجیب سی صورتحال کا شکار ہے، ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن بالآخر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صدر نے بھی وہاں پہ بھی سینس پریویل کیا، اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو لاہور میں انہوں نے مشاورت کی ہے تو عمران خان صاحب کی بھی کانسنٹ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بالکل جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب تو ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں جو آنے والے آرمی چیف ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی۔ تو میرے خیال میں بالآخر یہ معاملہ کچھ سلوکی سے طے ہو گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو پولیٹیکل ٹمپریچر اوپر گیا ہوا تھا وہ بھی نیچے آئے گا، اور اس کے بعد امور حکومت کے اندر بھی کوئی بہتری نظر آئے گی۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ان پچھلے کم از کم 4 ہفتوں میں تو حکومت وقت کو کوئی اور کام نہیں تھا سوائے یہ تھا کہ اس مرحلے کو کیسے طے کرنا ہے، اور اس دوران کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ایک بحرانی کیفیت پیدا کر دے، اگر ایسا ہو تو پھر کیا کریں گے۔ تو بہرحال وہ گزر گیا، اب 26 کا دن ہے، جس دن عمران خان صاحب نے آ کے تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر شاہز آباد میں آ کے پڑاؤ ڈالنا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا موو ان کا کیا ہے، کیا سیاسی طور پہ حکومت وقت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ایک مطالبہ لے کے آ رہے ہیں گویا کہ انتخابات کا، اس کو لیے بغیر وہ اٹھیں گے نہیں، اور پھر مور امپورٹنٹلی حکومت وقت اب ان کو کس طرح ٹیکل کرے گی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اور کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ ان کا ایک نرم گوشہ ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے، اور کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی مواقع آئے ایسے کہ جہاں پہ وہ چار سمجھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ تو اب میرے خیال میں باجوہ صاحب چلے جائیں گے، ایک نئے آرمی چیف آ گئے ہیں جن کی بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیورلی وہ نیوٹرل ہوں گے، کوئی انکلینیشن کسی جماعت کی جانب نہیں ہوگی۔ تو اب کیا حکومت وقت طاقت کے ذریعے عمران خان صاحب کو ڈیل کرے گی، جس طرح بقول خواجہ آصف صاحب کل اپنی تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو ہاتھ کریں گے، یا پھر ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام لانے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا؟ یہ امتحان ہے اب سیاستدانوں کا، خود عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ کہ کیا وہ اسی طرح ایک اگریسو سیاست کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک اور عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، یا پھر وہ بھی سمجھیں گے کہ اب ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ بھی اپنے رویے میں لچک لے کے آئیں اور پارلیمان کی طرف واپس آئیں اور گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال میں اب ہماری نظریں ساری اس پہ ہیں کہ یہ مرحلہ تو طے ہو گیا، لیکن اب پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے خود سیاسی جماعتیں کس طرح بیہیو کریں گی، اور مور امپورٹنٹلی فوج نے اب باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے بالکل الگ ہو گئے ہیں، تو اگر آگے چل کے سیاسی معاملات اور زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں تو کیا فوج بالکل لا تعلق رہے گی، یا لامحالہ طور پہ انہیں پھر آ کے پولیٹیکل فورسز کے درمیان گفت و شنید کے اندر شامل ہونا پڑے گا؟ اب دیکھنے والی بات یہ ہے۔
شیرازی صاحب، مختصر جواب چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے یہ پورا جو پروسیس ہوا ہے اس وقت آرمی چیف کے منصب کو لے کے، تقرری کو لے کر، یہ درپردہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک نتیجہ تھا کہ کسی فارمولے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے؟
جس طرح یہ چیزیں ایک اپنے اختتام کی جانب گئی ہیں اور خوش سلوکی سے طے ہوئی ہیں، اگرچہ بیچ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹے ایسے تھے کہ جس میں کچھ شکوک و شبہات ہمیں نظر آئے، لیکن بالآخر تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بھی جس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور پھر اس کے بعد سمری پر دستخط بھی ہو گئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ایک مقاومت ہوئی ہے اور کچھ پازیٹو سگنلز وہاں سے آئے ملے ہمیں. اور بالخصوص جو آرمی چیف سوری جو جی ایچ کیو کو خط لکھا ہے تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو جو ہیلی کاپٹر پہ گراؤنڈ میں اترنا ہے، اس حوالے سے بھی اگر جی ایچ کیو کی جانب سے ان کو جواب دیا گیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو کمیونیکیشن چینلز ہیں وہ دوبارہ سے آن ہو گئے ہیں اور کہیں سیٹلمنٹ ہے، اور آگے بھی چل کے اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں صورتحال میں بہتری دیکھنے کو ملے گی. تو میں کافی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کہیں نہ کہیں در پردہ گفتگو شنید ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات طے ہوئے ہیں.
بہت بہت شکریہ افتخار شیعی صاحب کا.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں مات فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ ہے زلف گرا گیر کرو، سایہ ہے زلف گرا گیر کرو، میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا، تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
رحمان رحیم. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. بہرحال ہم پروگرام کے آغاز میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیغام بھی چلا جائے اور سامعین کے لیے دعاؤں کا گلدستہ بھی جو ہے وہ گھروں میں پہنچ جائے. اور اس کا مقصد و ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں ایک گھرانے کے مانند ہے, ایک کنبے کے مانند ہے, اور ہم بھی آپ کی فیملی کا ایک تھوڑی دیر کے
لیے,
تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہمارے سامنے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بزم دوستاں جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں, اس میں بڑا مزہ آتا ہے. اور خاص طور پر اگر کسی سامنے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے خط جو ہے وہ
اس کا خط آج کے پروگرام میں شامل
جائے گا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور بلکہ اپنے عزیز رشتے دار اور بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سنتے ہیں. بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دور بیٹھ کے, لیکن آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامعین کے لیے مفید واقع ہوں. اور یہی جو ایک رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا, محبت کا, پیار کا, یہ برقرار رہے اور آپ کو ہماری باتیں جو ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یاد رہیں. اتنے ہمارے سامعین جو ہے وہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت جو ہے میں نے اپنے ایک سامع کے مثلا پیغام کا جواب جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ دیا, تو میری آواز تھوڑی سی جو ہے وہ بھاری سی تھی. آپ یقین کیجئے کہ 10-15 منٹ بعد ان کا فون آ گیا اور کہا کہ تقوی بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے, آواز سن کر جو ہے وہ محسوس ہوا کہ کچھ بیمار سے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی بیمار نہیں ہوں, صبح کا وقت تھا اس لیے جو ہے یہ آواز تھوڑی سی جو
تھوڑی بھاری ہو گئی ہے, ابھی اس وقت آپ فریش نہیں ہوئے تھے, لوگ نہیں ہوئے تھے.
جی ہاں, تو یہ اس طریقے سے بھی مثلا لوگ خیال رکھتے ہیں, دوست ہمارے جو ہے وہ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, ہم بھی ان کی ان محبتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت و احترام اور شرف موجود رہتا ہے. اور ہماری دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں, ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. جی
جی ہاں, اس پروگرام میں آپ ہمارے سامعین اسی طرح سے ہیں جیسے کہ ایک لڑی میں پھول ہوں, آپ وہ پھول کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں اور حسین بھائی بھی اس پھول کی لڑی میں کلیوں کی حیثیت رکھتے ہیں.
بالکل, اپنا جو ہے ایک ہلکا سا کردار
نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ہماری یہ گفتگو پسند آئے.
جی
جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. اور یہاں پہ پروگرام کا آغاز پاک لسنرز کلب جھنگ پنجاب پاکستان کے صدر اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم عہدیدار محمد عقیل بشیر صاحب کے آڈیو پیغام سے, تو لیجیے سماعت فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل بشیر پاک لسنرز کلب جھنگ ارلو پاکستان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر. کافی دن گزر گئے تھے, آپ سب احباب سے صوتی انداز میں گفتگو نہ ہو پائی تھی, تو میں نے سوچا کہ آج آپ سب کا تھوڑا سا وقت لیتے ہیں. میں ریڈیو تہران کے پروگراموں پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اردو سروس سے بہترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں, جن میں آئینہ صحافت, اسلام کی معرفت, افکار و نظریات اور پروگرام جادوں کے جھروکے وغیرہ, اور جو ایران کے سیاسی پروگرام ہیں وہ بھی نہایت عمدہ ہیں, جس پہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی جاتی ہے, تبصرے پیش کیے جاتے ہیں. میں یہاں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو پروگراموں کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں گزشتہ دنوں جو ایران میں ہنگامے ہوئے اور ایرانی قوم کو اس طرح تشدد اور بربریت کے اس دائرے میں لایا گیا, یہ بالکل بھی کوئی بھی مہذب قوم اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. دشمن کی سازش کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو, ہماری دلی دعا ہے, ہم سب ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جو پروگرام جس پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ پروگرام آج کے ایران میں جو ایران کے مذہبی رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی, جو انہوں نے بیان دیا ہے جو کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے سلسلے میں انہوں نے جو تقریر کی, اس میں خصوصی طور پر انہوں نے جو ایرانی یہ فسادات کے بارے میں جو روشنی ڈالی ہے وہ بالکل حد پر ہے اور میں ان کے اس بیان سے بالکل متفق ہوں۔ یہ جو سڑکوں پر فسادات ہوئے ہیں جو بالکل غیر فطری چیز ہے، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، پولیس کا نقصان ہوا ہے، رضاکاروں کا نقصان ہوا ہے، ایرانی قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کی اس سازش کو ناکام کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ ایرانی قوم باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز بالکل دشمن کی طرف سے ہم پر ڈالی گئی ہے اور یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر انتشار ہو۔ اور جب کوئی بھی قوم ایک خاص مقصد کے لیے وہ اٹھتی ہے تو وہ قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اچھا لیڈر کا مل جانا اور اچھا مقصد سامنے رکھنا، یہ کسی بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک واضح ثبوت ایران عراق جنگ تھی، جس میں پوری مغرب جو طاقت کے ساتھ اس میں وارد ہوا تھا اور بظاہر وہ ایک مسلمان ملک نے ایک مسلمان ملک پہ حملہ کیا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اب میں یہاں پروگرام ایک اور پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، مجھے بہت اچھا لگا وہ پروگرام سن کے، پروگرام یادوں کے جھروکے میں۔ وہ اصل میں یہ پروگرام ویسے تو ہمیشہ کی طرح بہت اچھا رہا، لیکن میں نے اس پروگرام میں اس دفعہ اردو کے بہت ممتاز شاعر، ماضی کے بہت ممتاز شاعر شاہ نصیر دہلوی کے بارے میں سنا۔ آپ نے بہت بہت زبردست پروگرام پیش کیا، جس میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا۔ میرے خیال میں نے ریڈیو پر اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی معلومات نہیں سنی۔ آخر میں میں پروگرام گرد و پیش کا ضرور ذکر کروں گا، بہت عمدہ پروگرام ہے۔ عالمی خبریں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کی جاتی ہے، جو ریڈیو تہران اردو سروس کے صحافتی معیار کا بین ثبوت ہے۔ اس دفعہ گرد و پیش میں جو ہفتہ رضاکار فورس کے بارے میں پروگرام پیش کیا گیا، جس میں بھائی حسین تقوی اور بھائی راشد نے بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا، اور مجھے یہ جان کے بہت اچھا لگا کہ ایرانی قوم اپنے موسموں کو بھلا نہیں کرتی۔ میرا پیغام بہت طویل ہو گیا ہے، میں نہایت معذرت خواہوں، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے صوتی انداز میں گفتگو کروں اور اپنے جو خیالات ہیں الفاظ کی صورت میں آپ کے پیش کروں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
جی جناب محمد عقیل بشیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پاک لسنرز کلب جھنگ کے آپ صدر ہیں اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے سرگرم عہدیدار ہیں۔ باجی نہایت ہی میں بس کیا کہوں کہ میں ہر ہمارا سامع جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور انہی میں سے جناب محمد عقیل بشیر صاحب بھی ہیں۔ ہمیشہ محبتوں اور خوشحالی برا پیغام جو ہے وہ ارسال کرتے ہیں، ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں اور باذوق ہیں، ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک دینی مذہبی رجحان بھی رکھتے ہیں اور حقیقی فکر کے ساتھ جو ہے وہ گویا ہوتے ہیں ہمیشہ، چاہے وہ محرم و سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، کسی مناسبت کے حوالے سے کوئی پیغام ہو، نہایت مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ اور ہم ہمیشہ جناب محمد عقیل بشیر صاحب کے شکر گزار رہتے ہیں کہ جب بھی وہ پیغام بھیجتے ہیں ان کے پیغام میں کوئی نہ کوئی اثر انگیز گفتگو جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ یقینی طور پر ڈھائی تین منٹ کا، چار منٹ کا پیغام ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامعین جو ہیں اور خاص طور پر جناب محمد عقیل بشیر صاحب نہایت محنت کے ساتھ جو ہے وہ آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی ترقی و پیش رفت کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے ہی نہیں بلکہ تمام سامعین کے اہل خانہ کے لیے، اور ان کے گھر کے اندر خیر و برکت کی دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کے ان محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دقت سے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ریسیپشن کے حوالے سے بھی آپ نے جو تحفظات بیان کیے ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو دور کیا جائے. بہرحال باجی حق ہے یہ ہمارے سامعین کا, اگر کبھی آواز صاف نہیں آتی اس کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں, بتاتے ہیں. ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے اچھی سی اچھی صاف ستھری آواز میں جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. فنی عملہ بھی کوشش کرتا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آواز صاف سنائی نہیں دیتی. بہت شکریہ جناب محمد عقیل بشیر صاحب آپ کا کہ یہ آپ نے پیغام ہمارے لیے ارسال فرمایا.
جی ہاں, ہمارے دس کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنا بڑا پن دکھائیں اور ہمیں معاف کر دیجئے تمام سامعین. اور انشاءاللہ خداوند متعصر میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ سلامت رہیں, اور ہمارے سارے لسنرز اور اسی طرح سے سارے مسلمانان عالم بھی انشاءاللہ خدا کے حفظ و امان میں رہیں. جی ہاں, پروگرام بز میں دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد سے محمد یاسین صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ محمد متوا صاحب نے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا ہے. ریڈیو تو میں سنتا ہی ہوں, لیکن ریڈیو تہران کی نشریات کے اوقات کا مجھے علم نہیں تھا. جو بھائی متوا صاحب نے بتائے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ان اوقات میں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی نشریات سنی. بہت اچھے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. انہوں نے تعریف کی ہے پروگراموں کی, اور آگے چل کے لکھا ہے کہ پروگرام بزم دوستہ بھی سنا, دل کو بھایا اور خط ارسال کرنے کا سوچا. متا بھائی نے ہی رہنمائی فرمائی اور آپ تک میرا یہ خط ارسال کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی خط لکھنے کی کوشش کروں گا. ویسے اردو زبان پر زیادہ مہارت نہیں ہے, لیکن اردو پڑھ اور لکھ سکتا ہوں. اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو درست کر لیجیے گا. لکھنا لکھانا بہت مشکل کام لگتا ہے, لیکن یہ جو کچھ بھی تحریر کر رہا ہوں لکھتے ہوئے ایک اچھا احساس ہو رہا ہے. تمام سامعین دوستوں کو انہوں نے بہت 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 سلام بھیجوایا ہے.
جی جناب محمد یاسین صاحب احمد آباد ہندوستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا. یہاں پر باجی
جیسا کہ لگ رہا ہے حسین بھائی انہوں نے پہلی بار خط ارسال کیا, مجھے بہت اچھا لگا.
جو ہے میں یہاں پر محمد متوا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی, اور بھائی محمد یاسین صاحب نے بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام سنے, پسند کیے اور فوری طور پر ہم سے رابطہ قائم کیا. اور یہ خط بھائی محمد متوا صاحب نے اپنے واٹس اپ نمبر سے ہمارے لیے ارسال فرمایا, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور باجی صحیح لکھا ہے انہوں نے کہ آج کل لکھنا لکھانا واقعا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. لیکن ایک نقطے کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ ایک امید کی کرن ہے, اور وہ امید کی کرن یہ ہے, اور وہ ایک اچھا پیغام جو انہوں نے اپنے خط کے اندر دیا وہ یہ دیا کہ جو تحریر کے بعد ان کو ایک لطیف احساس ہوا, یعنی لکھنے کے حوالے سے, یعنی کہ جب کاغذ و قلم کا رشتہ برقرار ہوا اور کچھ حروف کاغذ پر آئے یا پرنٹر پر آئے یا موبائل پر آئے, جس ذریعے سے بھی انہوں نے کچھ لکھا, تو وہ لکھنے کے بعد جب انسان اپنی تحریر پڑھتا ہے چاہے وہ جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اندرونی طور پر انسان میں خود اعتمادی میں اس میں اضافہ ہوتا ہے.
جی ہاں,
اور وہ مثلاً ایک اچھا احساس محسوس کرتا ہے. اسی لیے میں خاص طور پر
نہیں کہیں کوئی بات نہیں, میں سن رہی ہوں
یہ تاکید کرتا ہوں کہ لکھنے لکھانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں,
معمول بنائیں,
اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لکھنے لکھانے کو جو ہے وہ کبھی فراموش جو ہے وہ نہ کریں. اس سے انسان کی خود اعتمادی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے.
ویسے حسین بھائی پین اور پینسل وغیرہ بازار میں بہت مہنگے ہو گئے ہیں, دستیاب نہیں ہوتے.
اتفاقاً آج کل تو جو ہے وہ جو بال پین ہیں, اس کے علاوہ جناب علی پینسلیں ہیں, وہ تو وافر مقدار میں موجود ہیں, بلکہ
لیکن مہنگے ہیں,
مہنگے ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر ایک خرید لے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی مہینے کے لیے تو جو ہے وہ کافی ہے.
لیکن میری پین تو بالکل جواب نہیں دیتی.
اچھا, وہ آپ بھول جاتی ہوں گی جگہ جگہ میں.
ارے نہیں, ایکچولی میرے لکھنے کا کام ہی اتنا زیادہ ہے, سب سے جلدی ختم ہو جاتا ہے.
اچھا, ماشاءاللہ. اسی لیے یہ لکھنے لکھانے کا ہی نتیجہ ہے کہ جتنا آپ کا قلم جو ہے وہ تیز چلتا ہے, اسی طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے آپ کی زبان سے محبتوں بھرے پیغام بھی جو ہے وہ جاری و ساری رہتے ہیں. بہرحال محمد یاسین صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت خط انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں, بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں سامعین, ہمارا ساتھ دیجئے, ہمارے ساتھ رہیں اور خطوں پر بھی ایک توجہ کریں. جن کے خط پڑھے گئے ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا, اور جن کے خط ہم یہاں پر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں وہ انتظار کیجئے. جی ہاں, یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے مظفر علی خاص خیلی نے. لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے آپ کو خط لکھنے کی سوچ رہا تھا, لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ خط لکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا. ویسے بھی آپ کو خط میں شوق و محبت کے ساتھ لکھتا ہوں, اس کا روایتی خط کتابت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال برسوں سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں, اور ریڈیو تہران اب میری زندگی کے اوقات کا ایک حصہ بن گیا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے شہر میں دسیوں دوست ایسے ہیں جو ریڈیو تہران سن رہے ہیں لیکن خط و کتابت سے دور ہیں, اور ان سے کہوں بھی تو کہتے ہیں ہماری طرف سے تم خط لکھ دیا کرو. بھائی محمد پیرل, علی نواز چنا اور غلام محمد تالپور میرے پرانے دوست ہیں, ان کی خواہش پر ان کو بھی بزم دوستوں کا حصہ بنا رہا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی خط لکھنے لگیں. آپ کے سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں, خبریں, سیاسی پروگرام, خاص طور پر سیاسی گفتگو کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام گرد و پیش پورا سنوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے.
جی جناب محمد علی خاص خیلی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ باجی پابندی کے ساتھ بالکل جس طرح جو ہے وہ ایک ڈیڑھ مہینہ گزرتا ہے فوری طور پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خط جو ہے انکار جاتا ہے. ہم خصوصی طور پر جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محبتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ ریڈیو تہران کی نشریات کی ترجمانی کرتے ہیں, اور آپ کے خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور بیان کرتے ہیں کہ یہ خط میں شوق اور محبت میں لکھتا ہوں. اس کا جو ہے وہ جو روایتی قسم کے خط ہوتے ہیں اس کا کوئی کوئی اس کا تعلق نہیں ہے,
ان کے خط لیکن پتہ چل رہا ہے.
جی ہاں بالکل. اور یہاں پر جناب محمد پیرل, علی نواز چنا اور غلام محمد تالپور صاحب جو ان کے پرانے دوستوں میں سے ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم خط تو نہیں لکھ سکتے, ہمارا پیغام
تم ہی لکھ دینا, ہماری طرح سے چند جملے تم اپنے خط میں
شامل کر لینا. تو انہوں نے بھی جناب مظفر علی خاص خیلی صاحب نے بھی محبت کا حق ادا کیا اور اپنے تینوں دوستوں کے نام لکھے. ہم ان تمام پیارے اور اپنے محبت رکھنے والے سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ بھائی پیرل, علی نواز چنا اور غلام محمد تالپور صاحب بھی اگر خط نہیں لکھیں تو میں بھائی مظفر علی خاص خیلی صاحب سے کہوں گا کہ ان کی آواز ہی آڈیو پیغام جو ہے وہ
ذہن میں یہی تھا, یہی کہنے والی تھی,
آڈیو پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے ارسال کر دیں, ہم ان کے آڈیو پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے.
ہم آپ کے آڈیو پیغام سے یہ توقع نہیں رکھتے سامعین کہ بہت ادبی الفاظ اس میں استعمال کیے جائیں, آپ عامیانہ الفاظ جیسا کہ آپ بول چال
جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں جی اسی طریقے سے جو ہے
اسی طرح سے اگر ہمیں بھیجوائیں تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. پروگراموں کو سننے پسند کرنے اور پروگرام گرد و پیش کے حوالے سے, سیاسی پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاتھ ہلا ہلا کر تھک چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کو اب یہاں پر ختم کر دیا جائے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ اپنا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ, اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 آذر، 30 ربیع الثانی اور 25 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس نومبر سن 2011 کو دنیا کے مایا ناز روسی ویٹ لفٹر واسلی الیکسیف کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ویٹ لفٹنگ کے میدان میں عالمی پیمانے پر 80 اور ملکی پیمانے پر یعنی سوویت یونین میں 81 نئے ریکارڈ قائم کیے۔ واسلی الیکسیف نے سن 1972 میں میونخ جرمنی میں اور سن 1976 میں مونٹریال کینیڈا میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ان کو سن 1993 میں بین الاقوامی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن IWF کی طرف سے ویٹ لفٹنگ کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا ویٹ لفٹر قرار دیا گیا۔ روس کے ممتاز ویٹ لفٹر واسلی الیکسیف جرمنی کے شہر میونخ میں 69 سال کی عمر میں دل کے عارضے میں انتقال کر گئے۔ پچیس نومبر سن 2016 کو کیوبا انقلاب کے قائد فیڈل کاسٹرو کا انتقال ہوا۔ وہ 13 اگست سن 1926 عیسوی کو بیران شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ فیڈل کاسٹرو نے سن 1947 میں یعنی طالب علمی کے زمانے میں ہی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ جب سن 1952 عیسوی میں جنرل بیٹسٹا نے ایک خونریز بغاوت کے ذریعے کیوبا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تو کیوبا کے بہت سے سیاسی گروپ بیٹسٹا کی ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے لیے ایک ہو گئے، اور ان میں فیڈل کاسٹرو بھی اپنے 160 افراد کے ساتھ شامل تھے۔ اس شورش میں کاسٹرو کے اندازے صحیح ثابت نہیں ہوئے۔ فیڈل کاسٹرو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور 15 سال کی سزائے قید سنائی گئی۔ 2 سال کے بعد بیٹسٹا نے عام معافی کا اعلان کیا اور کاسٹرو سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ بالآخر سن 1959 عیسوی میں فیڈل کاسٹرو بیٹسٹا کو شکست دے کر کیوبا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ فیڈل کاسٹرو کیوبا انقلاب کی قیادت کے علاوہ 1959 سے 1976 تک کیوبا کے وزیراعظم اور سن 1976 سے 2008 تک صدر بھی رہے۔ پچیس نومبر سن 2020 عیسوی کو دنیا کے معروف فٹ بالر اور کوچ ڈیگو میراڈونا کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق ارجنٹائن سے تھا اور 30 اکتوبر سن 1960 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ میراڈونا کا شمار فٹ بال کی تاریخ کے بہترین کھلاڑیوں میں ہوتا تھا، اور فٹ بال کے اہم اور ممتاز کھلاڑی، کوچ، متعلقہ ماہرین اور فٹ بال کے مخصوص جریدے ان کو فٹ بال کے تمام ادوار کا بہترین کھلاڑی قرار دیتے ہیں۔ ارجنٹائن کی قومی ٹیم کو 1986 کے عالمی فٹ بال کپ کی چیمپئن شپ حاصل کرنے میں میراڈونا کی محنت اور کوشش بھی شامل تھی۔ بہرحال فٹ بال کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی میراڈونا دل کا دورہ پڑنے سے آج ہی کے دن چل بسے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولا ينقص من شکره، اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد جمیع ملائکته و من بعثت من انبیائک و رسلک و انشأت من اصناف خلقک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم.